نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن حارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعوت عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے درود پاک تمامی حضرات پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الستکریم علیہ الصلاة والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، صحیح بخاری شریف کتاب الوحی کی دوسری حدیث پاک کی تشریح اور اس کی سند کے حوالے سے ہی گفتگو چل رہی تھی، اور گزشتہ درس بھی سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب کو بیان کرنے میں گزرا. میں چاہتا ہوں کہ سند پر آخری گفتگو کر کے پھر ہم حدیث پاک کے متن کی طرف چلیں تاکہ بات کی مکمل وضاحت ہو جائے. حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے پہلی حدیث اور یہ دوسری حدیث جس سند کے ساتھ حاصل کی ہے، میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان محدثین کا ترجمہ تو بہت تفصیل سے ہوگا اور سارا وقت پھر اسی میں چلا جائے گا، تو صرف اختصار کے طور پر ان بزرگان دین کی سن وفات اور ان کے تعلق ہی کو ذکر کر دیا جائے تاکہ حدیث پاک سے یہ اعتراض بھی اٹھ جائے کہ جناب یہ سنی سنائی باتیں نہیں بلکہ یہ حدیث پاک جو آگے بڑھتے ہوئے سیدنا امام بخاری تک پہنچی ہے تو ایک راوی اور دوسرے راوی کا زمانہ بھی ایک رہا اور ملاقات بھی رہی، اور اس تعلق کے ساتھ یہ روایت کا سلسلہ آگے چلا. پہلی حدیث جو ہم نے حدیث نیت کی پڑھی تھی، اس کے راوی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہ تو صحابی رسول ہے، ان کی عدالت اور ان کی فادیت تو عام ہے. ان سے حضرت علقمہ بن وقاص نے اس حدیث پاک کو سنا تھا، اور وہ بھی صحابی رسول ہے جن کا وصال عبد الملک بن مروان کے دور میں ہوا، اور عبد الملک بن مروان حضرت عبداللہ بن زبیر کے بعد جس نے بنو امیہ کی طرف سے باغڈور کو سنبھالا، اور اس کا دور بھی 75-74 اور 76 اسی کے درمیان کا ہے، تو یہ بھی صحابی رسول ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے حضرت علقمہ نے حدیث نیت کو، اور حضرت علقمہ سے سنتے ہیں محمد بن ابراہیم تمیمی. محمد بن ابراہیم تمیمی نے حضرت علقمہ بن وقاص سے ملاقات کی ہے اور اس دور کو پایا ہے، اور محمد بن ابراہیم تمیمی ان کا وصال 120 ہجری ہے. ان سے حضرت یحییٰ ابن سعید نے اس روایت کو سنا ہے، اور حضرت یحییٰ ابن سعید اسی دور کے ہیں اور ان کا وصال 143 ہجری ہے. اور ان سے حضرت سفیان بن عینہ جو تابعی ہیں، انہوں نے اس زمانے کو بھی پایا ہے اور ایک لمبی عمر ان کی تھی، اور ان کا سن وصال 198 ہجری ہے. اور ان سے حضرت امام بخاری کی شیخ سیدنا امام حمیدی نے روایت لیا ہے، اور جنہوں نے ان کا دور پایا اور ان کا سن وصال 219 ہجری ہے. اور ان سے حضرت امام بخاری نے رحمت نے اس حدیث پاک کو لیا. تو یہ سند کا تسلسل اور یہ سن وفات آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا جس سے یہ تسلسل ہے کہ یہ ایک دور کے لوگ ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہے. اور سیدنا امام بخاری کی تو شرط یہ ہے کہ آپ اسی راوی سے حدیث لیتے ہیں. مثلا میں بھی کراچی میں رہتا ہوں، آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں، اور ہمارا دور ایک ہی چل رہا ہے. حضرت امام بخاری کے نزدیک یہ ہے کہ معاصرت، ایک دور ہونا حجت نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب تک ایک راوی کی دوسرے راوی کے ساتھ ملاقات نہ ہو تو میں اس سے روایت نہیں لیتا. جبکہ حضرت امام مسلم کی ہے، عرصہ ایک ہی ہے، تو امام مسلم اسے روایت کو لینے کو جائز سمجھتے ہیں. حضرت امام بخاری کی شرط اس سے زیادہ کڑی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ صرف دور ایک ہونا ضروری نہیں بلکہ ملاقات بھی ہونا ہے. اس لیے آپ اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے. اکثر آپ کو یہ حدیث پاک پڑھتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں کہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے. تو وہاں سے مراد اصل یہی ہوتا ہے کہ امام مسلم نے جو حدیث کو اخذ کرنے کی شرط رکھی ہے اس سے مراد یہ کہ دونوں راوی کا زمانہ ایک ہو. لیکن یہاں پر تو سیدنا امام بخاری علیہ رحمت نے زمانہ کو نہیں بلکہ شرط یہ رکھی کہ دونوں کی ملاقات ایک ہو. اس لیے میں نے یہاں پر حدیث پاک کے حوالے سے کہ کوئی اعتراض حدیث پاک پر قائم نہ ہو تو میں نے ان کی سنِ وفات بھی پیش کر دی، زمانہ بھی پیش کر دیا، جبکہ امام بخاری کی شرط یہ ہے کہ دونوں کی ملاقات بھی ہوئی ہو. اور دوسری حدیث پاک یہاں پر جو میں پیش کر رہا ہوں صرف اسی غرض سے کہ آپ کے مطالعے میں اضافہ ہو اور آپ کی یادداشت میں اضافہ ہو، اور یہ سوال ذہن سے مئو ہو جائے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی 40 سال پہلے پیدا ہوا، دوسرا 40 سال بعد پیدا ہوا اور اس نے حدیث آگے بیان کر دی. نہیں، بلکہ یہ سنِ وفات پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ حضرت امام بخاری سے لے کر دربار رسالت تک یہ جو سندیں جا رہی ہیں ان کا زمانہ بھی ایک رہا ہے، دور بھی ایک رہا ہے، اور ملاقات بھی ایک رہی ہے. اب حدیث دوم جو اس کتاب الوحی کی ہے، جو سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس روایت پر تو ہم نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ پیش کیا، لیکن میں سند کے حوالے سے میں صرف تاریخ وفات پیش کر کے حدیث کے ترجمے کی طرف، اس کی تشریح کی طرف آتا ہوں تاکہ کوئی گوشہ اس کے اندر گویا کہ تشنا نہ رہ جائے، اور ان صالحین کا ذکر کرنے سے، ان کی تاریخ وفات کو گویا کہ پیش کرنے سے ہمیں ان کے برکات اور ان کے ثمرات حاصل ہوں. حدیث دو میں حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک ابن ہشام عن ہشام ابن عروت عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ان حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حدیث پاک کی راویہ سیدہ ام المؤمنین ہیں، اور وہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج میں سے ہے، تو ان کی سند اور عدالت تو ایسی قوی ہے. حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ہشام بن عروہ کے والد حضرت عروہ نے گویا کہ اس روایت کو لیا ہے، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو پانے والے ہیں اور گویا کہ اس دور کے اندر موجود ہیں، اور ان کا سن وصال 94 ہجری ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کل آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا، تو یہ اسی دور کے گویا کہ تابعی ہیں کہ جنہوں نے سیدہ عائشہ کی زیارت بھی کی ہے بطور سما کے، اور گویا کہ آپ کا سن وصال گویا کہ 94 ہجری ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے تقریباً کوئی 30-34 سال کا یہ عرصہ ہے، اور انہوں نے گویا کہ اس عرصے کے اندر سیدہ عائشہ سے سما بھی کیا ہے. اور ان کے صاحبزادے، کیونکہ وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے اور میرے والد نے حضرت عائشہ سے سنا ہے، تو ان کے والد کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، اور ان کے صاحبزادے جو اس روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں حضرت ہشام، ان کا سنِ وصال جو ہے وہ 145 ہجری ہے. تو یہ وہی دور ہے گویا کہ جو تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے، وہی زمانہ ہے جس میں انقطاع نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ وہ روایت آگے بیان کرتے ہیں، مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ، یہ جلال القدر تابعی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے ہشام سے سنا ہے، اور ان کا سنِ وصال جو ہے وہ 159 ہجری ہے. تو یہ اسی زمانے کے لوگ ہیں، اور یہ آگے چل کر حضرت امام بخاری کے شیخ حضرت عبداللہ ابن یوسف اس سے روایت لیتے ہیں، اور ان کا سنِ وصال جو ہے کہ 218 ہجری ہے، اور ان سے سیدنا امام بخاری سے حدیث کو لیتے ہیں. تو گویا کہ سند کا یہ تسلسل ہے، دور ایک، زمانہ ایک، ملاقاتیں ایک. تو اس تاریخ وصال کے اعتبار سے یہ تمام باتیں واضح ہو گئی کہ سیدنا امام بخاری کی تیسری دہائی سے لے کر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ تسلسل بالکل جڑا ہوا ہے. اس کے درمیان کوئی انقطاع نہیں ہے کہ داخل میں جتنے افراد کے نام لکھے ہوئے ہیں ان کی ملاقات ایک دوسرے سے رہی ہے، اور یہ گویا کہ شیوخ اور تلامذہ، استاد اور شاگردی کا سلسلہ رہا ہے، وقت ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہم ساری کی تفصیل بیان کریں، اس لیے میں یہ مختصر موٹے موٹے جملوں پر اکتفا کر رہا ہوں اور یہ سنِ وصال گویا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دعا کیجئے اللہ رب العزت سے کہ جو ہم نے ذکر پاک کیا اللہ رب العزت ان بزرگان دین کی فیضان سے ہمیں متمتع فرمائے. حضرت گرامی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راویہ ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ سآلہ، سوال کیا ہے، پوچھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حارث بن ہشام نے. اب حارث بن ہشام سرکار سے سوال کرتے ہیں اور ام المومنین اس بات کو نقل کرتی ہے. اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ روایت کی راویہ حضرت عائشہ نہیں بلکہ حارث بن ہشام ہے، اس لیے کہ حارث بن ہشام جو ہے انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تو نہیں تھی، اور آپ نے اس روایت کو آگے بڑھایا. تو یہاں پر دو جوابات دیے گئے، ایک تو یہ کہ یہ روایت حضرت عائشہ سے بھی ثابت ہے، تو لہذا یہ روایت مرسل نہیں ہے بلکہ مسند ہے. مسند اس کو کہتے ہیں جس کا تسلسل ڈائریکٹ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پہنچا ہو، اور مرسل اس کو کہتے ہیں کہ ایک راوی اپنے بعد والے کو چھوڑ کر سرکار سے روایت کر لے، یعنی تابعی یہ کہے، تابعی صحابی کا نام چھوڑ کر ڈائریکٹ کہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ بیان فرمایا. اس میں تو اختلاف ہے کہ تابعی کے اوپر جرح ہو سکتی ہے، اس روایت کو لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا، لیکن احناف، حنفی علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر تابعی صحابی کا نام ذکر نہ کرے اور ڈائریکٹ کہیں، جیسے کہ حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حالانکہ سعید بن جبیر نے سرکار کو دیکھا نہیں ہے، اس کے درمیان ایک صحابی موجود ہے، تو صحابی کو چھوڑ دیا، تو ایسی حدیث کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے، جہاں پر راوی اپنے اوپر کے شیخ کو چھوڑ کر گویا کہ روایت گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے یا اپنے بعد والے سے اخذ کرے. لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ جس کو وہ چھوڑ رہا ہے اس کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ وہ صحیح لوگ تھے اور وہ عدالت پر پورے قائم تھے، ان کا حافظہ، ان کا نظام، ان کی عبادت، ان کا زہد گویا کہ مکمل مضبوط تھا. تو یہاں پر صحابی کو چھوڑنا ہے تو یقیناً صحابی کے بارے میں تو یہ بات یقیناً قرآن و سنت سے ثابت ہی ہے کہ وہ عدالت والے ہیں، وہ شہرت والے ہیں، وہ تقوی و طہارت والے ہیں. تو لہٰذا اگر تابعی حدیث کو ڈائریکٹ رسول پاک سے ملا دے اور بیچ میں صحابی کو چھوڑ دے تو احناف کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ اس روایت کو لے لیا جائے گا، یعنی تابعی کی مرسل روایت کو لے لیا جائے گا. لیکن یہاں پر تو صحابی ہیں، دونوں صحابی ہیں، حضرت عائشہ صحابیہ ہیں اور حضرت حارث بن ہشام، جس طرح کہ میں نے کل ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ ابو جہل کے بھائی ہیں، لیکن فتح مکہ میں انہیں اسلام کی صحبت نصیب ہوئی اور وہ اسلام سے بہرمند ہو گئے. بدر اور احد کے اندر یہ سرکار کے مقابلے میں لڑنے تو آئے تھے، لیکن فتح مکہ کے دن انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور جنگ یرموک کے اندر سیدنا فاروق اعظم کے دور میں انہوں نے جامع شہادت کو بھی نوش فرمایا ہے. تو یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں اور درمیان میں حضرت حارث بن ہشام ہیں، تو اس میں بھی گویا کہ کوئی خلاف لازم نہیں آتا، اس لیے کہ صحابی کی مرسل بالاجماع گویا کہ قابل قبول ہوتی ہے. صحابی اگر اپنے صحابی اگر درمیان کے بعد والے صحابی، یعنی جو سرکار کو دیکھ کر روایت دے رہا ہے، اور بعد والا بھی صحابی اور وہ آگے روایت بڑھا دے، تو اس میں شک نہیں ہوتا، اس لیے کہ پہلا بھی صحابی ہے، دوسرا بھی صحابی ہے، اور سرکار نے اپنے صحابہ سے اس سے متعلق یہ بات فرما دی ہے کہ کلہم عدول، ان میں خیانت کرنے والا کوئی نہیں ہے، سب عادل ہیں. تو لہذا اس اصول کے تحت صحابی کے مرسل بھی اجماع گویا کہ مقبول ہو جاتی ہے. لیکن محدثین نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ دیگر اور احادیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت حارث بن ہشام کے واسطے کے بغیر سیدہ ام المومنین ڈائریکٹ سرکار سے روایت کرتی ہیں، تو لہذا اس اعتبار سے حدیث مسند بھی ہو گئی، اور اس اعتبار سے گویا کہ حدیث مرسل ہوئی، لیکن صحابی کی مرسل بھی اجماع حجت ہوا کرتی ہے. خیر، یہ ایک علمی نقطہ تھا جو حدیث کے حوالے سے پیش نہ کرنا حدیث بخاری کی افادیت اور اس کی اہمیت کو ختم کرنا تھا، لہٰذا میں نے اصول برکت کے لیے اس کو اس لیے پیش کیا تاکہ آج درس سننے والے یا بعد میں جو ہمارا درس سنیں گے اسے یہ پتا چل جائے کہ واقعی مگر درس بخاری دیا جا رہا ہے تو بزرگوں کے طرز تخاطب کے عین مطابق دیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ کیف یأتیک الوحی یا رسول اللہ، حضور آپ پر وحی کیسے آتی ہے، ذرا آپ اس کو بیان فرمائیے. یہاں پر آپ کا یہ مطلب نہیں ہے سوال کرنے کا کہ آپ کا اس بات پر یقین نہیں، لیکن یہ اپنے باطنی فطرت یعنی بندے کے اندر جستجو ہوتی ہے کہ پوشیدہ باتوں کو جانے، تو اس حوالے کو جاننے کے لیے گویا کہ یہ اس سوال کو ذکر کر رہے ہیں. علماء نے فرمایا کہ یہاں سے یہ پتا چلا کہ ایسے مخفی سوالات جناب جو بیان کر دیے جائے تو اس پر سوال کرنا جائز ہے. اور پھر دوسری طرف علماء نے یہ فرمایا کہ بہتر اور اقوا یہ تو صحابی ہے, لیکن یہاں سے محض جواز تو ثابت ہے لیکن ضرورت ثابت نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ضروری پوچھنا اور ایک ایک پوچھ لیا تو گناہگار نہیں ہے, جائز ہے. تو یہاں سے صرف مخفی چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کا جواز پتا چلا. یعنی اگر کوئی شخص کسی عالم سے کسی مخفی چیز کے بارے میں پوچھے کہ جناب فلاں شخص ہے, ایک لاش ملی ہے اور جو بالکل گویا کہ ضائع ہو گئی ہے, اب یہ نہیں پتا چل رہا کہ وہ نابالغ تھی یا بالغ ہے, اب اس کے بارے میں پتا نہیں ہے, تو حضور ذرا یہ بتائیے اس کا نماز جنازہ کیسے پڑھیں گے. یہ فرضی سوالات گویا کہ جس کو فقہی پہلیاں کہتے ہیں تاکہ انسان کے ذہن کو تیز کیا جائے. تو وہاں پر تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جب آئے گا تو دیکھیں گے, جب مسئلہ آئے گا تو دیکھیں گے. اب جب ہے نہیں تو تم جستجو کیوں کرتے ہو, اور تمہیں یہ مسئلہ جاننا کوئی ضروری نہیں تو نہیں, تمہارے ایمان سے تو متعلق نہیں. لیکن ہاں اس نے سوال جو کر دیا, اس سوال سے یہ ثابت ہوا کہ وہ گناہگار تو نہیں ہوا, اس کے لیے جائز تھا اور وہ اس کے لیے گناہ اس پر سردد نہیں ہوگا. لیکن اس کے لیے آیا ایسے مخفی سوالات کرنا ضروری ہے کہ نہیں, تو اس پر دوسرا حکم سماعت فرما لیجئے کہ جو چیز ایمانیات سے ہے وہ ہمیں جاننا ہے, جس چیز کے ہم مکلف نہیں ہیں, جس چیز کے لیے ہمیں قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا, اس کے سوالات کو ہم نے کوریدنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس کو کوریدنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونٹی نے دیکھی, آیا وہ چونٹی جن سے تذکیر کی تھی یا تعمیز کی تھی؟ اب سوالات ہوتے ہیں کہ جناب وہ چونٹی تھی, وہ مؤنث تھی یا مذکر تھی؟ علماء فرماتے ہیں خدا تم سے پوچھے گا وہ کیا تھی. قیامت کے دن سوال ہوگا تم سے کہ سلیمان علیہ السلام جب اپنا تخت لے کر جا رہے تھے تو چونٹی نے اپنے غار کے گویا کے سوراخ کے منہ سے کہا, جو سورہ نمل میں موجود ہے, کہ جلدی جلدی سوراخ میں داخل ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر گویا کہ تمہیں رون دے. قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان نے گویا کہ فضا میں ہی اس چونٹی کی آواز کو سن لیا, اور آپ اپنا تخت لے کر نیچے اترے اور آپ نے اس گویا کہ چونٹی سے خطاب کیا. اب جستجو یہ ہوتی ہے کہ جناب وہ چونٹی گویا کہ نمرتن والی جو تنویر ہے وہ تعمیز کی ہے یا تنقیر کی ہے یا وحدت کی ہے؟ آیا وہ ایک چونٹی تھی, وہ مذکر تھی, مؤنث تھی؟ اس قسم کے مخفی سوالات. اور علماء اس پر یہ کہتے ہیں کہ اس میں جستجو کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ بندہ کبھی کبھی ان سوالات میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ ایمان سے بھی جاتا ہے, تو لہذا اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خدا تم سے پوچھے گا تو نہیں کہ سلیمان نے جس سے خطاب کیا تھا وہ جن سے تذکیر سے تھی یا تانی سے تھی. تو اس قسم کے بے شمار سوالات جو ہمارے عوام کے اندر بھی گویا کہ گردش کرتے ہیں, وہ خامخا جی اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا, اگر ایسا کبھی کوئی چیز پائی جائے تو اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس قسم کے سوالات میں وقت ضائع نہ کیا جائے, اس لیے کہ اس میں خطرہ یہ ہے کہ ساری توجہ اور اختلافات بھی پیدا اس لیے ہو جاتے ہیں. یہ گروہ بندیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ ایک لفظ کی تعبیر میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ ہے یا یہ ہے, حالانکہ اس جواب کو پانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. خدا ہم سے قبر میں یا حشر میں پوچھے گا نہیں, لیکن اس میں زور دے کر اپنے دلائل ادھر ادھر سے لا کر اس میں کیا ہوتا ہے, فتنہ ہو جاتا ہے, انتشار ہو جاتا ہے, اختلاف ہو جاتا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ وہ سوالات جس کے تم مکلف نہیں ہو اس کے پیچھے جستجو نہ کرو, اور جس کے تم مکلف ہو کہ جس پر شریعت نے جو تم پر نافذ کیا ہے اسی سے متعلق جستجو رکھو تاکہ اس سے دنیا میں بھی فائدہ ملے اور آخرت میں بھی فائدہ ملے. تو یہ حدیث پاک کے الفاظ کے سالہ سرکار سے سوال کیا حارث بن ہشام نے کہ حضور آپ پر وحی کیسے آتی ہے, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عمومی طور پر دو طریقے بیان فرمائے, لیکن یہاں پر سرکار نے حشر نہیں فرمایا کہ اسی دو طریقے سے وحی آتی ہے, بلکہ عام طور پر سرکار کا ارشاد ہے کہ عام طور پر مجھ پر وحی دو طریقے سے آتی ہے. پوچھا حضور وہ کیسے؟ سرکار فرماتے احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجر, سے کبھی یوں ہوتا ہے کہ گھنٹی کی آواز کی طرح آواز آنا شروع ہو جاتی ہے, وہ اشد علیہ, اور وہ مجھ پر بہت زیادہ گراں گزرتا ہے, اور وہ میرے لیے بہت بھاری ہوتا ہے, اور وہ مجھ پر بڑا مشقت والا ہوتا ہے. فیفصمو عنی, فیفصمو فصما کا معنی ہے قطع کرنا, جدا کرنا. جیسے ہی وہ سلسلہ جدا ہو جاتا ہے, وہ تسلسل کٹ جاتا ہے, وقد وعیت عنہ, تو اس کو میں حفظ کر لیتا ہوں, جمع کر لیتا ہوں. تو یہ پہلی وحی کا طریقہ سرکار نے فرمایا کہ احیانا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یاتینی مثل سلسلۃ الجرس, کہ ایک گھنٹی کی طرح آواز بجنا شروع ہو جاتی ہے اور وہی کا ایک سلسلہ جو سرکار یہاں بیان فرما رہے ہیں، اس کو ذرا غور سے سنیے. سلسلت الجر سے گھنٹی کی طرح آواز بجتی ہے، اور وہ مجھ پر، وہ آواز اور وہ وحی کا سلسلہ مجھ پر بہت بار والا ہوتا ہے، مشقت والا ہوتا ہے. بس جیسے ہی فیفسم عنہ، جیسے ہی وہ سلسلہ منقطع ہوتا ہے، وقد وعیت عنہ، اس کو میں جمع کر لیتا ہوں اور حفظ کر لیتا ہوں. یہاں پر یہ جو گھنٹی کی آواز ہے کہ سلسلت الجر سے، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہاں پر جو سرکار وحی کی قسمیں بیان فرما رہے ہیں، یہ عمومی طور پر اکثر اس قسم کی وحی آتی، ورنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی قسمیں سات قسموں پر ہیں، وہ آگے میں آپ کے سامنے اسی کے دوران عرض کرتا ہوں. سرکار نے یہ جملے ارشاد فرمائے علیہ الصلوۃ والسلام کہ مثل سلسلۃ الجر سے گھنٹی کی آواز کی طرح وحی آتی تھی، تو یہ گھنٹی آواز تھی، علماء کہتے ہیں واقعی میں گھنٹی بجتی تھی یا اس طرح کا شور ہوتا تھا. تو علماء نے فرمایا دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب کسی کو ایسی بات بتانا ہو کہ جو ماں عقل سے ورا ہے، کوئی ایسا مضمون سمجھانا ہے امت کو کہ جو ان کی عقل میں نہیں آ سکتا اور عقل سے ماں ورا ہے، تو سرکار کوئی مناسب مثال میں اس کو پیش کرتے ہیں. تو یہ سلسلۃ الجر کہ مجھ پر ایک وحی ایسی آتی کہ فرشتہ مجھ پر آتا اور وحی اتارتا، اس کی قسم کیسے ہوتی؟ فرمایا تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیسے ہوتی. ہاں ایسا سمجھو کہ ایک لوہا ہو اور اس کو جب تم ضرب لگاؤ تو ضرب لگانے کے بعد اس کی سرسراہٹ کافی دیر تک باقی رہتی ہے. وہ گھنٹی کا جو تسلسل ہے کہ جب لوہے پر ضرب لگتی ہے تو ایک تو اس کی ایک بہت زور سے آواز ہے، پھر اس کے اندر جو ایک چھنک اور اس کی جھلک جو ایک بہت دیر تک باقی رہتی ہے، سرکار فرما تو بالکل اسی طرح کی آواز ہوا کرتی. تو یہ سلسلۃ الجر سے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مناسب مثال سے گویا کہ اس کی وضاحت فرمائی. یہاں پر علماء نے لکھا کہ یہ سلسلۃ الجر یعنی گھنٹی کے مثل جو آواز آتی تھی، یہ جو وحی ہے یہ قرآن میں نہیں ہے، کیونکہ سلسلۃ الجر والی وحی جو ہے اس سے سرکار مفہوم اخذ کرتے تھے، اور قرآن جو ہے وہ کلام صریح ہے، قرآن جو ہے وہ کلام واضح ہے، اور اس وحی کے اندر وضاحت نہیں ہوتی تھی، واضح گویا کہ کوئی اشارہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک آواز سی سرکار کو محسوس ہوتی تھی، اور سرکار کے اندر خود نبوت والی صلاحیت کی بنا پر سرکار اس کا مطلب نکال لیا کرتے تھے کہ ہاں رب مجھ سے یہ کہنا چاہ رہا ہے. جبکہ قرآن صریح ہے جس میں الفاظ بھی اترتا ہے اور معنی بھی اترتا ہے، اور یہ جو وحی ہے یہ حدیث کی دلیل ہے کہ سرکار فرماتے کہ مجھ پر جو وحی اترتی تھی، پہلی وحی ایسی ہوتی کہ سلسلۃ الجر سے کہ وہ گھنٹی کے مثل آواز ہوا کرتی تھی اور میں اس سے معنی اور مفہوم اخذ کر لیا کرتا تھا. تو محدث نے کہا کہ سلسلۃ الجر یہ جو سرکار پر گھنٹی کی آواز میں وحی آتی تھی، یہ قرآن والی وحی نہیں ہے، یہ گویا کہ ایک آواز ہوتی تھی جس کو کائنات میں کوئی سن نہیں سکتا تھا، سرکار سن لیتے اور اس سے مفہوم کو اخذ کرتے، لیکن جو قرآن والی وحی ہوتی وہ باقاعدہ الفاظ ہوا کرتے تھے اور اس کا معنی ہوا کرتے. تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آنے کا یہ طریقہ گویا کہ واضح طور پر. اب دوسری جو چیز بتائی ہے اس کے بعد میں دوبارہ لوٹتا ہوں اس تشریح کے لیے. سرکار فرماتے قال، یہ تو ایک وحی تم سمجھ گئے ہشام کہ مجھ پر ایسی آتی اور وہ مجھ پر بہت مشقت والی ہوتی اور گویا کہ مجھ پر بڑی سختی والی ہوتی اور وہ گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی اور میں اس سے مفہوم اخذ کر لیتا. فرمایا دوسری وحی کا طریقہ مجھ پر یہ ہوتا، یہ تمثل لی الملک رجلن، کہ فرشتہ مرد بن کر میرے پاس آتا، فرشتہ انسان بن کر میرے پاس آتا. فیکلمنی فاعی ما یقول، پھر وہ مجھ سے کلام جو کرتا میں اسے حفظ کر لیتا. تو یہاں وحی کا دوسرا سلسلہ ہے. پہلے میں فرشتے کا لفظ نہیں، پہلے میں فرشتے کا لفظ نہیں، بلکہ صرف یہ فرمایا کہ مثل سلسلۃ الجر کے گھنٹی کی آواز کی طرح اور تسلسل کی طرح اس کی کھنک اور گرج کی طرح آواز آتی اور میں اس سے مفہوم اخذ کر لیتا. اور فرمایا دوسری کیسی آتی، یہ تمثلو لی الملک رجلن، کہ فرشتہ انسان کی صورت میں میرے پاس آتا. فیکلمنی، اور جو اللہ نے اس سے کہا ہے اس سے مجھ سے کلام کرتا. فاعی ما یقول، اور جو وہ مجھ سے کلام کرتا میں اسے حفظ کر لیا کرتا تھا. تو اس وحی کے اندر دیکھیں یہ قرآن والی وحی ہے کہ جس میں فرشتے کا دخل بھی ہے، فرشتے کا نزول بھی ہے، جو تسلسل کے ساتھ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گویا کہ پہلے بھی گویا کہ پیش کیا ہے اس حوالے سے. یہاں پر ایک بات گویا کہ مزید سماعت فرمائیے کہ جب سرکار نے دو وحی کی قسم بیان فرما دی کہ پہلی گھنٹی کی آواز کی مثل، دوسرا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا اور مجھ سے کلام کرتا اور مجھ سے باتیں کرتا، یعنی جو اللہ نے اس سے کہا ہے میں اسے حفظ کر لیتا. اب سیدہ عائشہ آگے تبصرہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا مشاہدہ ان وحیوں کے بارے میں کیا ہے. تو تو حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے اسی جملے کو آگے بیان فرمایا کہ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میرا مشاہدہ رہا ہے ان وحیوں سے، کیونکہ میرے گھر میں یہ وحی آتی تھی، سبحان اللہ، محبت وحی میرا مسکن تھا، میرا مکان تھا، تو آپ اپنا مشاہدہ بھی پیش کرتے ہیں گویا کہ اپنے فرزندان دین کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو میں تمہیں بتاتی ہوں شدت کیسی ہوتی تھی اور اس کا سلسلہ کیا ہوتا. کہتی ہے قالت عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ کہتی ہے وَلَقَدْ رَأَيْتُ يَنزِلُ إِلَيَّ الْوَحْيُ، فرماتی ہے کہ جب سرکار پر وحی آتی تو میں سرکار کو دیکھ رہی ہوتی، اور سرکار کا حال کیا ہوتا اس وقت، فی الیوم الشدید البرد، اگر سخت سردی بھی ہوتی، یعنی فی الیوم الشدید البرد، سخت سردی بھی ہوتی کہ جب لحاف اوڑھنے کی سخت ضرورت ہوتی، اس وقت بھی فَيَفْسَمُ أَنْهُ وَأَنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، اور یہ سخت سردی ہوتی اور سرکار پر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا، جیسے ہی وہ منقطع ہوتا تو ہم دیکھتے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جبین مقدس پر موتیوں کی طرح موٹے موٹے پسینے کے دانے آ جایا کرتے تھے. اور ایک روایت کے اندر یہ بھی موجود ہے جو صحابہ کا دیگر مشاہدہ ہے، ترمذی شریف میں ہے، مسلم میں ہے، دیگر اور کتابوں میں ہے، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. ایک روایت حضرت عمر سے کہ فرماتے ہیں سرکار کے جب وحی آتی تو سرکار اپنے سر مقدس کو جھکا لیتے تھے، اور صحابہ کے درمیان بھی اگر موجود ہے تو سر مقدس کو آپ نے جھکا لیا اور تیزی سے پسینہ آپ کے گویا کہ جبین مقدس سے اترنا شروع ہو رہا ہے، تو ہم پیچھے ہٹ جاتے تھے اور ہم سمجھ جاتے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر سبحان اللہ رب کی جانب سے وحی کا نزول ہو رہا ہے. تو یہ کتنا پاکیزہ مضمون ہے، اللہ اکبر، جو گویا کہ میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مثال کے ذریعے سہل فرما دیا. تو یہ حدیث پاک کا آپ نے پورا ترجمہ سماعت فرمایا کہ حضرت ہشام، حضرت حارث بن ہشام یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا کہ حضور آپ پر وحی کیسے آتی، تو سرکار فرما احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی یوں ہوتا کہ گھنٹی کی آواز کی طرح وحی آتی، کبھی یوں ہوتا کہ فرشتہ انسانی شکل میں میرے سامنے آ جاتا اور میں اس سے گویا کہ وحی کو اخذ کرتا. اور میری ماں کہتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ سخت سردی بھی ہوتی تو وحی کا شکل اور اس کا بار اور اس کی حیبت اور گرمی ایسے ہوتی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امامے سے اور آپ کے جبین مقدس سے تیزی سے پسینہ گویا کہ گزرنا شروع ہو جاتا. آپ نے گزشتہ درس کے اندر بھی یہ باتیں گویا کہ سماعت فرمائی ہے. میں یہاں پر صرف یہ لفظ جو حدیث پاک کے اندر آیا ہے نا کہ وہ اشد علیہ، یہ ایسی وحی ہوتی تھی جو مجھ پر بہت سخت ہوتی اور بہت بھاری ہوتی، اس کے بارے میں حدیث کے اندر موجود ہے مسلم وغیرہ دیگر کتابوں کے اندر کہ اس کا شکل کیسا تھا، اس وحی کا بار کیسا تھا، اس وحی کا وزن کیسا تھا. اللہ اکبر، کہ فرماتے ہیں کہ قرآن اس پر دال ہے نا کہ لو انزل هذا القرآن على جبل لرأيته، کہ اگر دیکھو ہم اس قرآن کو اس پہاڑ پر اتارتے، اپنے گرد و نواح میں تم دیکھو تمہارے نزدیک سب سے مضبوط جسم کیا ہے، سب سے مقوی جسم کیا ہے، تو تم دیکھو کہ ایک جبل ہے، پہاڑ ہے. تو فرمایا کہ اگر ہم پہاڑ پر اتارتے لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله، تو تم دیکھتے کہ رب کے اس کلام کی حیبت اور خشیت سے وہ پاش پاش ہو کر رہ جاتا. اور اللہ نے پہلے تسلی فرما دی، سورہ مزمل میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان السلول فی علیک قولا ثقیلا، محبوب ہم من قریب تم پر بہت ہی بھاری کلام اتارنے والے، اور رب جس کو بھاری کہے اس کے بھاری ہونے کا کیا ٹھکانا، رب جس چیز کو ثقیل کہہ دے اللہ اکبر تو اس کی ثقالت کیسی ہوگی. یہ تو میرے حبیب کی ذات ہے جو برداشت کر رہی ہے، پہاڑ جیسا مضبوط جسم ایک آیت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، ایک آیت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. اللہ کو فرمایا ان السلول فی علیک، ہم ان قریب تم پر اتارنے والے ہیں، قولا ثقیلا، انتہائی بھاری قول. حضرت صحابہ کرام اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار اگر اونٹنی پر بھی جل بگر ہوتے اور کہیں تشریف لے جا رہے ہوتے اور دوران سفری وہی آ جاتی تو اونٹ کے پاؤں گویا کہ کانپنے لگ جاتے اور اونٹ بیٹھ جاتا تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا. حضرت زید بن ثابت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رازدار ہے، مجتہد صحابی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جل بگر ہوئے اور بظاہر گویا کہ تقاضے بشری کے اعتبار سے آپ نے کہا کہ زید میں آرام کرنا چاہتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں زانوں کو سمیٹ لیا، فخذ یعنی ران جس کو کہتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میری فخذ پر اور گویا کہ اپنے سر مقدس کو رکھا اور آرام فرمانا شروع کیا. کہتے ہیں کہ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا، اچانک میں دیکھتا ہوں کہ میرے اس پاؤں کے اندر درد بڑھنے لگا، اور اتنا بڑھنے لگا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میرے پاؤں کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی ہے اور میرے گوشت کے بھی گویا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد سرکار جلدی سے بیدار ہوئے اور سرکار نے میری طرف دیکھ کر مسکرایا. میں نے کہا حضور یہ کیا معاملہ تھا کہ جب آپ نے سر انور کو رکھا تو اس قسم کی کیفیت نہیں تھی. بعد میں مجھے یوں محسوس ہوا کہ جس طرح کے میرے ٹانگ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے میرے آقا نے فرمایا مجھ پر وہی آ رہی تھی. محبت سے کہیں سبحان اللہ. یہ وہی کی وہ حیبت ہے. فرمایا کہ مجھ سے رب کرام کر رہا تھا. اللہ اکبر اللہ. یہ مجھ پر وہی کا گویا کہ سلسلہ تھا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے حجت اللہ البالغہ کے اندر. لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو تمام مکاتب فکر کے نزدیک قدر کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے نام پر اکیڈمیاں بہت بنی ہیں. شاہ ولی اللہ اکیڈمی, شاہ ولی اللہ مدرسہ, شاہ ولی اللہ جامعات. میں نے کہا کبھی ان کا عقیدہ بھی تو دیکھ لیتے. ولی اللہ کی جو آپ نسبت کر رہے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلی والے رحمت لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ سرکار کی قلب کی طاقت اور آپ پر وحی کا سلسلہ. کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب پر جو کچھ نازل ہوتا ہمارا دل تو درکنار, ہماری عقل بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. وہ کہتے ہیں کہ کیف یکون المورد الوحی ومنزل القرآن. فرمایا بنسبت مع رجل عن امتی ہیہات ذالک. فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا ہے اور ایسی بھاری بھرکم وہی ہوتی ہے. کیف یکون, وہ امتی کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کیف یکون المورد الوحی ومنزل القرآن بنسبت مع رجل من امتی ہیہات ذالک. فرمایا بڑی افسوس کی بات ہے کہ کوئی نبی سے مماثلت اور برابری کی بات کرے گا. فرمایا کہ جن کے قلب پر خدا کا یہ ثقیل کلام اترتا ہے امت کو کیا نسبت ہے ان سے برابری کی. اور انہی کا نام لینے والے زیادہ شیدائی اس طرف آ جاتے ہیں. جی وہ جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں. اسماعیل قتیل لکھتے ہیں کہ جناب کہ جس طرح نبی کی نسبت ایسی ہوتی ہے جس طرح کے گاؤں کا چودھری ہوتا ہے. کہاں رتبے بڑے مل جاتے ہیں معاذ اللہ العیاذ باللہ تو بھائی کہنا جائز ہے؟ کہاں کہہ سکتے ہیں. کہا جی تعظیم کیسی کریں؟ یہ عبارت موجود ہے. کہا تعظیم ایک بشر جیسی کریں بلکہ اس میں بھی اختصار کریں. یہ لفظ موجود ہے اور یہ ویب سائٹ پر براہ راست جا رہا ہے. جو شوق رکھتا ہے اس حوالے کو دیکھ کر توبہ طائب ہو اور گویا کہ صحیح سے رویش کی طرف آئے جو شاہ ولی اللہ صاحب کا مذہب ہے. فرماتے ہیں کہ جس کے قلب منیر پر اللہ کا اتنا بھاری کلام اترے امت کی جرت اور اوقات کیا ہے کہ اس سے مماثلت کر سکے. فرمایا کہ جو مماثلت تو درکنار, امت تو اس کیفیت کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی, اس کو سوچ بھی نہیں سکتی کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی کا سلسلہ ہوتا تھا. آج آپ دیکھیں کہ جہاں مماثلت کی بات کہ جی ان کے بھی دو ہاتھ تھے ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں. میں نے کہا صرف ہاتھ کی بات دیکھتے تو جانوروں کے بھی ہاتھ ہوا کرتے ہیں. یا جناب پرے جگہ پر اگر کوئی جوتا سی رہا ہو اور کہہ دیا جائے کہ مولوی صاحب آپ کے جو ہاتھ ہیں اور آپ کا جو چہرہ میں نے دیکھا وہ چمار بھی آپ کی طرح لگتا ہے اور گویا کہ موچی جو ہے آپ کی طرح لگتا ہے. لوگ کہیں گے جی یہ کیسی بات ہو گئی, چہرہ آپ کی طرح ہے تو کیا ہوا, فضیلت بھی تو ہے. میں نے کہا فضیلت اپنی ذات کے لیے نظر آئی, سرکار کی نبوت والی فضیلت نظر نہیں آئی. کہا جی قرآن نے کہا ہے اپنی طرح کہہ دو اس لیے ہم کہتے ہیں. میں نے کہا جی قرآن نے کہاں کہا ہے؟ کہا جی قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم, کہ محبوب آپ کہہ دو کہ میں تمہاری مثل ہوں. میں نے کہا قرآن نے یہی کہا ہے یا آگے بھی کچھ کہا ہے؟ شاہ ولی اللہ کا عقیدہ تو آگے بھی ذکر ہوا ہے. کہا کیا؟ کہ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد, کہ بے شک میں ظاہری شکل صورت میں تمہارے مثل تو ہوں لیکن میں وہ ہوں جس پر وحی آتی ہے, جس پر وحی آتی ہے. تو ظاہری شکل و صورت میں جو مماثلت ہے ویسی تو ہے لیکن میری حقیقت کیا ہے جو شاہ ولی اللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہی چیز ہے یوحا الیہ. اور قرآن اٹھا کر دیکھیں جہاں نبی پاک کی بشریت یا دیگر انبیاء کی بشریت کے بات آتی ہے وہاں سے وحی کا جوڑ ضرور جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ کوئی نبی کو اپنی طرح نہ سمجھے. فوراً امتیازی شکل بیان کر دی جاتی ہے کہ بشر تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم فرشتہ نہ کہہ دو اور وحی کی بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنے جیسا نہ کہہ دو. اس لیے اس کی تفصیل تمہارے سامنے رکھی جا رہی. لیکن یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ قل انما انا بشر مثلکم, یہاں سے یہ نظریہ ثابت نہیں ہوتا. ہم نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ نبی ہمارے جیسے؟ کہا یہ لکھا ہوا ہے نا قرآن مثلکم, تمہارے جیسے. میں نے کہا مثل کا معنی یہ ہوگا کہ تمہارے جیسے؟ کہا ہاں یہی ہوگا. ہم نے کہا قرآن کریم فرقان حمید سورہ انعام میں فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ. اللہ فرماتا ہے یہ زمین پر رینگنے والے جتنے چوپائے ہیں چوپایوں میں بندر بھی ہے، گائیں بھی ہے، بکری بھی ہے، خنزیر بھی ہے، بہت سی چیزیں ہیں، دابت الارض سب کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. فرمایا وما من دابت فی الارض. ایک شخص مجھ سے کہنے لگا شاہ صاحب یہ آپ نے یہ والا نام کیوں کہہ دیا، یہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا. میں نے کہا یہ سب سے گھٹیا مثال دینے کے لیے تھا اور گائے بکری سب سے اونچا مثال دینے کے لیے تھی. اور اگر آپ کہیں کہ یار کیوں کہہ دیا، تو میں نے کہا قرآن نے کیوں کہہ دیا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. تو ظاہر سی بات ہے جس چیز کی وضاحت نہ کر دی جائے، قاضی 40 دن تک کوئی منہ ناپاک رہتا ہے، تو ہم نے کہا قرآن میں یہاں پڑھو گے تو جتنے الفاظ ہوں گے اتنی نیکیاں ملنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ صرف ایک من غلط بات ہے، وضاحت کرنے کے لیے لفظ کو واضح نہ کریں تو کیا پینٹنگ کر کے دکھائیں کہ یہ سمجھیں کہ یہ ہے، تو صورت بنانا بھی ناجائز ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ قرآن کی زبان ہی واضح کر دی جائے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے وما من دابت الفرد. حضرت صاحب نے فرمایا قرآن نبی ہمارے جیسے ہیں، اور ان کی دلیل تھی مثلکم، کہ یہاں کہا نا مثال ہے تمہارے جیسے ہیں، تمہارے جیسے. ہم نے کہا بس اس لفظ کو اب تعویز بنانا ہے آپ نے، اور اب قرآن سے تقابل کرنا ہے. اب دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید کیا کہتا ہے، وما من دابت فی الارض، زمین پر رینگنے والی ہر شے چوپائے، ولا طائر يطير بجناحه، اور ہر وہ شے جو ہوا میں پرواز کرتی ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا الا امم امثالکم، یہ کچھ نہیں ہے مگر تمہارے مثل ہے، مگر تمہارے مثل ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر چوپائے اور پرندے کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، الا امم امثالکم، جس طرح تم امم ہے اس طرح وہ بھی مومم ہے، تو لہذا تم بھی خدا کی خلق، وہ بھی خدا کی خلق ہے، تو لہذا وہ تمہارے مثل تو ہے. تو لہذا اگر یہ آیت پڑھ کر کہہ دیا جائے کہ مولوی صاحب ایسے ہیں جیسا بندر، یا جیسا جناب گائے، یا جیسی بکری، توہین ہے کہ نہیں مجھے یہ بتائیے. وہ کہے گا جی یہ توہین ہے. ہم نے کہا قرآن نے مثلکم کہا ہے، قرآن نے کہا ہے وما من دابت فی الارض ولا طائر يطير بجناحه الا امم امثالكم. اللہ نے خود فرمایا کہ جناب یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ تمہاری مثل ایک شے ہے. تو یہاں پر مثل ہے تو اپنے کو گائے جیسا نہیں کہتے، اور وہاں جو مثل ہے تو نبی کو اپنے جیسا کہہ دیتے ہو. تو پتا چلا کہ نبی کو مثل ہم سے نہیں کہا گیا، بلکہ قرآن کی پوری آیت پڑھ دی جائے تو بات واضح ہو جاتی. قرآن کہتا قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ محبوب کہہ دے کہ میں تمہارے مثل ہوں. اگر واضح معنی یہ بھی کر لیا جائے مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور بے شک میرا اور تمہارا خدا ایک ہے. تمام علماء نے فرمایا کہ یہاں پر مثلیت تشبیہ سرکار کی ذات سے نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں تمہارے مثل ہوں صرف ایک چیز میں، کہ انما الہکم الہ واحد، میرے معجزات کو دیکھ کر بہک نہ جانا، میں اور تم ایک درجے میں برابر ہیں. کیا مطلب؟ کہ نہ تم خدا ہو نہ میں خدا ہوں. تو قرآن نے جو مماثلت دی ہے، اور یہاں پر جو قل انما انا بشر کو مثلکم میں جو مماثلت ہے، وہ عدم الوہیت کی ہے، کہ نہ میں خدا ہوں نہ تم خدا ہو. اور اس آیت کو آدھا پڑھ کر یہ مطلب لے لینا کہ جی نبی ہماری طرح ہے، تو میں نے کہا تو میں نے پوری آیت پڑھ دی ہے جانوروں خچروں کے بارے میں، اور گویا کہ باہم کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں، گدوں کے بارے میں، سب اس میں شامل ہے. اور کہہ دیا کہ الا امم امثالکم، یہ تو تمہارے مثل ہے، لیکن اس کو مثل کی طرح نہیں قرار دیا جاتا. تو یہ ایک ظلم ہے، یہ ایک دھاندلی ہے. اللہ اکبر، یہ ایک بہت بڑی گویا کہ جسارت ہے بارگاہ رسالت کے اندر کہ گویا کہ انبیاء کو اپنی مثل کہا جائے. آگے یہ آئے گویا کہ واضح طور پر آنا شروع ہو جائے گی. جہاں پر انبیاء کی بشریت کا ذکر ہے نا، قرآن کی جتنی آیتیں آپ اٹھا کر دیکھیں، جہاں انبیاء کی بشریت کا ذکر ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی نبی بھیجے جو بشر ہوتے تھے، وہ بازاروں میں چلتے تھے، پھرتے تھے، اپنے خورد و نوش کے معاملات کرتے تھے. ذرا اس کا پس منظر اتاریں کہ اللہ کو اس بات کی وضاحت کی قدرت کو ضرورت کیوں آئی کہ نبیوں کی بات. ہوا یوں تھا کہ ابو جہل نبی پاک کے بارے میں کہتا تھا کہ اگر آپ قریشی میں بھی قریشی، آپ جس خاندان کے میں بھی اس خاندان کا، آپ بھی عربی میں بھی عربی، اور سب سے بڑی بات کہ میں مالدار آپ مالدار نہیں. تو وہی تو مجھ پر آنی چاہیے تھی، آپ پر کیسے آ گئی؟ وہی تو مجھ پر آنی چاہیے تھی، آپ پر کیسے آ گئی؟ اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ انسان کبھی نبی نہیں بن سکتا، نبی اگر کوئی بن کر دنیا میں آئے گا تو فرشتہ آئے گا، وہ فرشتہ آئے گا. تو دونوں دعوے کی رد کرنے کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ تجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ نبی کس کو بنانا ہے، اللہ خود جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو وہ کس میں رکھے گا. اور فرمایا کہ جناب بشر کی تخصیص کیوں کی گئی؟ یہ کفار کے عقیدے کی تردید کی گئی ہے کہ یہ تم نے کہاں سے عقیدہ بنا لیا کہ یہاں پر فرشتے کو مبعوث کیا جائے اور فرشتہ احکام تبلیغ کے لیے آئے. فرمایا محبوب ان سے کہہ دو کہ تجھ سے پہلے بھی جو نبی آئے وہ بشر تھے، اور اب تو بھی جو آیا وہ بشر ہے. تو یہ کفار کے جواب میں تھا اور اس کی تردید میں تھا. اور خواہ یہ حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کو ذکر کر دینا اور گویا کہ واضح کر دینا. اور بعض علماء نے بڑی پیاری مثال بھی دی ہے کہ لفظ کے اعتبار سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا جو انکار کرے گا وہ یقیناً کافر ہے, لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مثل کہے گا وہ بھی انتہائی بددین ہے کہ جناب جو اپنے مثل قرار دے دے, اپنے معاملات کی طرح قرار دے دے. خود گویا کہ یہ مثالیں کتابوں کے اندر موجود, ہمارے معاملات میں گویا کہ موجود ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک معاملہ یوں ہوتا ہے کہ اگر اپنے بچوں کے ماموں کو جو رشتے میں اس کو بچے کا ماموں کہا جائے تو وہ اور مانا ہو, اور اس کو سالہ کہہ دیا جائے تو شائستگی کس میں, بچوں کا ماموں کہیں تو زیادہ اس میں شائستگی ہے. اسی طرح باپ کو باپ کہیں یا اپنی ماں کا خصم کہہ دیں تو باپ تو حقیقت ہے, کیونکہ لفظ خصم شوہر کے لیے بولا جاتا ہے, لیکن یہ انداز کہ تہذیب پر دلالت کرتا ہے کہ یہ شخص جو ہے جس کا نام لکھا گیا ہے یہ گویا کہ اس کا خصم ہے, یہ لفظ کہنا جائز ہوگا. خواہ حقیقت ہو ان سے کہا جائے گا کہ حضرت صاحب اتنی وضاحت کی ضرورت نہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ بادب لوگ بیٹھے ہیں, ان کے سامنے ایسی بات نہیں کی جاتی. تو بعین ہی نبیوں کی بشریت کے باوجود ان کو بشر کے نام کا رٹا لگانا یہ قرآن سے ثابت ہے کہ کفار کا طریقہ رہا ہے یہ ہمیشہ. ورنہ آپ دیکھیے حضرت عائشہ یہ نہیں کہتی کہ میرے شوہر روایت کرتے ہیں, حضرت عمر یہ نہیں کہتے کہ میرے داماد روایت کرتے, حضرت ابو بکر یہ نہیں کہتے کہ جناب جو ہے کہ وہ میرے داماد بیان کرتے, وہ سب کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول بیان کرتے. تو اگر صحابہ والی تنظیم ہے تو عقیدہ بھی تو ایسا آزمائے کہ جناب وہ سب کچھ جانتے ہیں, تم تو دور سے کوئی رشتہ نہیں رکھتے. سیدہ عائشہ تو گھر کا رشتہ رکھتی ہے لیکن شوہر نہیں کہتی ہے, بلکہ کیا کہتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. اگر وہ شوہر کہہ بھی دیتی تب بھی کوئی گویا کہ حرج کی بات نہیں تھی, لیکن حرج اس میں یہ تھا کہ جس منصب کے ساتھ میرے آقا واضح ہے وہ امت کو تلقین کرنا ہے, اس کو گویا کہ پہنچانا ہے. تو حضرت گرامی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر یہ وحی کا سلسلہ نازل ہوا. آخر میں دو جملے عرض کر کے پھر میں کل کے درس کے لیے اس درس کو مؤخر کرتا ہوں. بنیادی نقطہ حدیث پاک کے اندر یہ لفظ یہاں پر آیا کہ میرے پاس ایک وحی تو گھنٹی کی آواز میں آتی تھی اور دوسری وحی آتی تھی کہ فرشتہ جو ہے وہ انسان بن کر آتا تھا, فرشتہ جو ہے وہ انسان بن کر آتا تھا, مرد بن کر آتا تھا. تو یہاں سے یہ خیال تو خیال باطل ہو گیا کہ جی انسان کبھی نور ہو سکتا ہے, انسان کبھی نور ہو سکتا ہے. تو ہم نے کہا یہاں رجولن کا معنی کیا کریں گے آپ, رجولن کا معنی کیا کریں گے آپ, اور اس کی وضاحت کیا کریں گے آپ, جبکہ پوری حسن و جمال کے ساتھ. حضرت عمر ایک دفعہ سرکار کے پاس آئے, دیکھا کہ حضرت دحیہ قلبی سرکار کے پاس بیٹھے, بڑے متعجب ہوئے. جب حضرت جبریل چلے گئے تو عرض کی کہ حضور ایک بات کہوں کا, کیا کہا کہ یہ دحیہ نے کوئی جادو شروع کر دیا ہے. حضور نے فرمایا کیوں, کہا حضور ابھی تو بازار میں اسے چھوڑ کر آیا ہوں اور یہ آپ کے پاس کیسے بیٹھا ہوا ہے. سرکار نے مسکرا کے فرمایا دحیہ وہی تھے, یہ جبریل تھے جو ان کے حسین صورت میں آیا کرتے. اب حضرت عمر جو گویا کہ ظاہری تشبیہ میں اس مخمصے میں آ گئے تو یقیناً حضرت دحیہ ہی جیسے تھے نا, ورنہ حضرت عمر جیسا باشعور آدمی کہہ رہا ہے کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ میں نے تو انہیں بازار چھوڑ کر آیا ہوں اور وہ یہاں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. پتا چلا کہ اللہ رب العزت جو چاہے کرنے پر قادر ہے, جو رب بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے, جغیر بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے, وہ انسانوں میں نور والی مخلوق کو انسانیت کے جامہ دے کر بھی پیدا کر سکتا ہے. ایک بات اور ایک بات یہاں پر عرض کروں کہ عقلی طور پر, لاجک کے طور پر اور منطق اور فلسفے کے طور پر یہ بات مسلم ہے کہ ضدیں نقیزیں جمع نہیں ہو سکتی, دو ضدیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا ایک آدمی بیک وقت بینا بھی ہو اور نابینا بھی ہو, نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں چاند بھی ہو اور سورج بھی ہو, نہیں ہو سکتا. ایک وقت میں دن بھی ہو اور رات بھی ہو, نہیں ہو سکتا. ایک وقت میں وہ صحت مند بھی ہو بیمار بھی ہو, نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ضدیں ہیں. اور کسی شے کا نام کیوں رکھا جاتا ہے, عربی میں ایک بڑا پیارا مقولہ اصول ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادہا, کسی شے کو پہچاننے کے لیے کیا چیز ہوتی ہے, فرمایا اس کی ضد رکھ دی جاتی ہے تو ضد سے خود اس کا تعارف ہو جاتا ہے. اب دیکھیں ہم سب انسان ہیں لیکن ہمارے لباس الگ الگ ہیں, چہرہ الگ ہے, تو یہ ضدیں ہیں جس میں ہمارا تعارف ہو رہا ہے, ہمارا تعارف ہو رہا ہے. تو ضدیں جمع نہیں ہو سکتی, جو غیر ضد اس کا اجتماع ہو سکتا ہے. یہ منطق بھی ہے, فلسفہ بھی ہے, لاجک بھی ہے, عام سا قاعدہ ہے. اور یہ تمام منطق اصول اصول فقہ تمام کے اندر موجود ہے کہ جس چیز کا اجماع ملنا جڑنا محال ہے وہ نقیز ہے, وہ ضد ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نور اور بشر ضد ہے, ایسا ہرگز نہیں, کیونکہ بشر کی ضد جن ہوتی ہے, بشر کی ضد یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان ایک وقت میں جن بھی ہو اور بشر بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے جی شیطان جنات جو حاوی ہو جاتا ہے، ہم نے کہا یہ پورا اختلافی موضوع ہے کہ جنات آیا اس میں صلاحیت کرتا کہ نہیں کرتا. قرآن تو یہ کہتا ہے صرف چھوتا ہے، جس طرح کہ آپ بجلی کے کرنٹ میں ذرا اپنے ہاتھ کو داخل کریں تو ایک جھٹکا آپ کو لگتا ہے جس سے آپ کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، اسی طرح شیاطین اسے چھوتے ہیں اور چھو کر گویا کہ اس کو مزمحل کر دیتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں ٹکٹکی باندھ کر تاکتے ہیں یا اس کے مسام کی طرف نظر رکھتے ہیں اور اپنی نظر بد کی تاثیر کو اس میں داخل کرتے ہیں، اپنی نظر بد کی تاثیر کو. حلول والا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ جن انسان کے اندر داخل ہو جائے، یہ ایسی بات علماء نے کوئی قبول نہیں کی. اور قرآن نے بھی ایک مس کا لفظ استعمال کیا ہے کہ شیاطین اس کو مس کرتے ہیں، چھوتے ہیں، حلول نہیں کرتے. تو لہذا بشر اور نور کا اجتماع ممکن ہے، کیونکہ یہ ضدیں نہیں ہے، کیونکہ نور کی ضد اندھیرا ہے، نور کی ضد اندھیرا ہے اور بشر کی ضد جن ہے. تو اندھیرا اور نور برابر نہیں ہو سکتے اور بشر اور جن برابر نہیں ہو سکتے، لیکن بشر اور نور برابر ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ دونوں آپس میں ضد نہیں. تو فاتح شد فاتح المشروط، جب قاعدہ ہی باطل ہو گیا تو قبولیت کا کوئی انکار لازم نہیں آتا. اور اس کو اگر اس معنی میں لے لیا جائے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنوں کے مقابلے میں بشر ہیں اور ظلمات کے مقابلے میں نور ہیں، میرے آقا نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، تو اس میں انکار کہاں لازم آتا. انشاءاللہ کل میں مزید اس کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. چلتے چلتے اپنے عقیدے کی تلقین آپ کے سامنے کر دوں تاکہ اس کی وضاحت کل کے درس میں آپ کے سامنے واضح ہو جائے. ہمارا عقیدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ ہے کہ سرکار نوع انسانیت مبعوث ہوئے، آپ انسان ہیں. کوئی نبی، میں نے پہلے عرض کیا، کوئی نبی نہ فرشتہ رہا جو مبعوث ہوا، نہ جن رہا، نہ عورت رہی. جو مبعوث کیے گئے اس زمین کے اوپر، سارے مرد رہے، انسان رہے، بشر رہے. یہی عقیدہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. آپ کی والدہ بھی ہیں، آپ کے والد بھی ہیں، آپ نے شادی بھی فرمائی. اور اس سے ہٹ کر یہ کہ یہ بھی چیزیں رہی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نورانیت کا اطلاق اس اعتبار سے کیا جاتا ہے کہ آپ حقیقت کے اعتبار سے نور ہے کہ جس وقت بشریت کے باپ حضرت آدم نہیں پیدا ہوئے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا نور اس وقت موجود تھا. اس پر میں انشاءاللہ کل بحث کروں گا. اس قاعدے کے تحت ایسی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. یہ پھر ہم سے کہتے ہیں کہ سرکار کی دوہری شان ہے. ہم نے کہا دوہری والی بات نہ کرو، ادب سے یہ کہو کہ جناب بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی حقیقت اور ہوتی ہے، صورت اور ہوتی ہے. حقیقت اور، دیکھو جبریل خود آئے، ان کی حقیقت نور تھی لیکن صورت بشر والی نظر آ رہی تھی، صورت بشر والی نظر آ رہی تھی. اس قاعدے کے تحت ہاروت و ماروت کو دیکھ لیں یا دیگر اور معاملات دیکھ لیں، جنتیوں کو دیکھ لیں کہ جب ایک جنتی کو سیب دیا جائے گا تو وہ کھا لے گا، بخاری میں آتا ہے، کھا لے گا، پھر دوبارہ ایک سیب لایا جائے گا، وہ سمجھے گا یہ وہی سیب ہے جو میں نے کھایا. وہ کہے گا ابھی تو میں نے کھایا تھا، اسے قرآن میں بھی ذکر ہے، اللہ فرمایا گا یہ اس کے مثل ہے وہ نہیں. تو صورت اس جیسی ہے، حقیقت اس جیسی نہیں ہے. انشاءاللہ کیسے کل اس پر انشاءاللہ العزیز ہم بحث کریں گے. دعا کیجئے اللہ رب العزت سے کہ یہ ساری چیزیں نبوت کی عقیدت کو بڑھانے والی ہے. بندہ جتنا نبوت سے متعلق تعظیمی اور شائستہ جملے کہے گا اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اتنا جتنا اس کا عقیدہ ذات رسالت پر مستحکم ہو جائے گا. آپ کی عقیدت اور آپ کے اکرام پر اور آپ کی تعظیم اور آپ کی محبت سے جس قدر اس کا قلب مملو ہوگا، اس قدر اس کے ایمان کے درجے بلند ہوں گے. اور سچے مومن کی پہچان یہی ہے، قاضی یاز نے بھی لکھا کہ جو سب سے زیادہ سرکار سے محبت کرتا ہے وہ سب سے بڑا مومن ہے. دعا کیجئے اللہ رب العزت ان سچی محبت کرنے والوں کے صدقے ہمیں بھی سرکار کی سچی اتباع کرنے کا جذبہ عطا. جو حضرات دور دراز سے تشریف لائے، مولا کریم تمام کی حاضری کو قبول فرما. مولا کریم دلوں میں جو جائز مرادیں رکھتے ہیں، تمام کی جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما. سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کیا گیا، مولا کریم